وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ جس مقصد سے افغانستان گیا تھا وہ حاصل کر چکا ہے، اس لیے تاریخ کی طویل ترین فوجی تعیناتی ختم کی جا رہی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم امریکی تاریخ میں کسی بھی جنگ کے دوران فوجیوں کی طویل ترین تعیناتی کو ختم کرنے کے قریب ہیں، یعنی افغانستان میں اپنے فوجیوں کی موجودگی کو۔ صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایک واضح مقصد کے ساتھ افغانستان گئے تھے کہ ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے 9/11 کے حملے کیے اور القاعدہ کو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے سے روکیں تاکہ وہ مستقبل میں امریکہ پر حملے نہ کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم افغانستان کے ہر حصے میں رہے ہیں۔ وادی کنڑ سے جنوب کے علاقے تک پوست کی فصلوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے درمیان، وہ سب بنجر بیابان علاقہ ہے، لیکن ہم وہاں پہنچے اور اپنی ذمہ داری انجام تھی۔ افغان وزارت برائے امن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے کچھ ارکان منگل کو دوحہ واپس پہنچیں گے۔ وزارت کی ترجمان ناجیہ انوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹیم کے باقی ممبران بھی جلد دوحہ واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کی ملاقات میں دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مذاکرات کا آغاز وہیں سے ہوگا جہاں سے یہ منقطع ہوئے تھے۔ افغانستان کے شمالی صوبے کاپیسا میں شہدی کی ایک تقریب میں گھر پر مارٹر گولہ لگنے سے کم از کم 6 افغان شہری جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان سیکیورٹی حکام کے مطابق یہ مارٹر حملہ صوبہ کاپیسا کے ضلع تاغم میں ہفتے کی شام اس وقت ہوا جب وہاں ایک شادی کی تقریب جاری تھی۔ اس علاقے میں افغان حکومتی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ دریسنا امریکہ کی جانب سے مسلسل سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح فریقین یعنی افغان حکومت اور طالبان طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر اتفاق کر لیں۔ تاہم گزشتہ برس ستمبر میں قطر میں شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کا عمل انتہائی سست روی اور غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے۔ امریکہ میں سابق فوجیوں کی یاد میں پیر کو میموریل ڈے منایا جا رہا ہے۔ میموریل ڈے کی مناسبت سے اختتام ہفتہ منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے صدر جو بائیڈن نیو کاسل شہر گئے، جہاں انہوں نے ڈیلیویئر میموریل برج پر سابق امریکی فوجیوں کی یادگار پارک کا دورہ کیا۔ ملک کمانڈر ان چیف کے طور پر اتوار کو منعقدہ میموریل ڈے کی ان کی یہ پہلی تقریب تھی جس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بائیڈن نے اپنے صاحبزادے بو بائیڈن کی 6ویں برسی کے موقع پر انہیں بھی خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے ڈیلیویئر آرمی نیشنل گارڈ میں بحیثیت میجر خدمات انجام دی تھیں۔ سرطان میں مبتلا بو بائیڈن سن 2015 میں انتقال کر گئے تھے۔ اس سے قبل وہ امریکی افواج کے ہمراہ عراق میں تعینات رہے تھے۔ سن 1868 کی خانہ جنگی کے دوران مئی کے اواخر میں امریکہ میں میموریل ڈے کا اجرا ہوا تھا، جس کا مقصد جنگوں میں جان دینے والے امریکی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ یہ دن اب ہر سال مئی کے آخری پیر کو منایا جاتا ہے اور اس روز امریکہ میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن منگل کو ریاست اوکلاہوما کے شہر ٹلسا جائیں گے اور وہاں قتل عام میں مارے جانے والوں کی یاد میں 7 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ 31 مئی اور 1 جون 1921 کو سفید فام حملہ آوروں نے سیاہ فاموں کی آبادی پر حملہ کیا تھا، جس میں 300 افراد ہلاک اور 10,000 بے گھر ہو گئے تھے۔ صدر بائیڈن کی آمد پر 400,000 آبادی والے اس شہر میں ایک نئے عجائب گھر کا افتتاح بھی ہوگا، جس میں قتل عام کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں نے 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے، لیکن اہم معاملات اب بھی حل طلب ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم جاری ہے، جبکہ اتوار کو چین کی سائنوویک ویکسین کی مزید 500,000 خوراکیں پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کا طیارہ ویکسین کی خوراکیں لے کر اسلام آباد پہنچا ہے۔ گزشتہ ہفتے وی پی آئی اے کے ذریعے سائنوویک ویکسین کی 2,000,000 خوراکیں پاکستان پہنچائی گئی تھیں۔ حکام کے مطابق پاکستان کو اب تک مجموعی طور پر کورونا ویکسین کی 1,30,000,000 خوراکیں موصول ہو چکی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ میں آج میموریل ڈے ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے پہلا میموریل ڈے منا رہے ہیں۔ اتوار کے روز انہوں نے قوم کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بھی یاد کیا جو سابق فوجی تھے اور 6 سال پہلے اسی دن یعنی 30 مئی کو انتقال کر گئے تھے۔ میموریل ڈے ویکینڈ ایک عرصے سے صدر بائیڈن کے لیے اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن اس بار اس میں دکھ کا پہلو بھی شامل ہوا جس کا انہوں نے قوم کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے بار بار جذباتی انداز میں اظہار کیا۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
امریکہ میں سابق فوجیوں کی یاد میں پیر کے دن میموریل ڈے منایا جاتا ہے۔ میموریل ڈے کی مناسبت سے اختتام ہفتہ منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے صدر جو بائیڈن نیو کیسل شہر گئے، جہاں انہوں نے ڈیلیویئر میموریل برج پر سابق امریکی فوجیوں کے یادگار پارک کا دورہ کیا۔ ملک کے کمانڈر ان چیف کے طور پر اتوار کو منعقدہ میموریل ڈے کی ان کی یہ پہلی تقریب تھی جس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جنگوں میں ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجیوں کی یادگار پر اپنے خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے جو ہماری آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے دی گئیں۔ ہم پر ان جانثاروں کی قربانیوں کا قرض واجب ہے جسے ہم ان کے لواحقین کو یاد رکھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے بقول میرا دل ان بہادر فوجیوں کے لواحقین کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ بائیڈن نے اپنے صاحبزادے بو بائیڈن کی 6ویں برسی کے موقع پر انہیں بھی خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے ڈیلیور آرمی نیشنل گارڈ میں بحیثیت میجر خدمات سر انجام دی تھیں۔ سرطان میں مبتلا بو بائیڈن 2015 میں انتقال کر گئے تھے۔ اس سے قبل وہ امریکی افواج کے ہمراہ عراق میں تعینات رہے تھے۔ امریکی صدر نے کہا کہ مجھے بخوبی علم ہے کہ جان کا نذرانہ دینے کے نتیجے میں دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس سے دل پر گہری چوٹ لگتی ہے اور یہ تکلیف کبھی کم نہیں ہوتی۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر بو بائیڈن آج ہم میں ہوتے تو وہ بھی یقینی طور پر یہاں موجود ہوتے اور ملک کے لیے جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب ملک پر جان نثار کرنے والے فوجیوں کے بیٹے یا بیٹی، شوہر یا بیوی کا نام لیا جائے گا تو آنکھ نم نہیں ہوگی، بلکہ لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ جاری ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ یہ دن بہت جلد آئے گا۔ صدر نے کہا کہ دکھ کے باوجود لواحقین حقیقی طور پر اپنے جری امریکی فوجی کی قربانی پر فخر کرتے ہیں، جبکہ اس وقت فوج میں خدمات انجام دینے والے اپنے بہادر پیاروں کی کامیابی کے لیے پرجوش اور دعا گو رہتے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکی اقدار میں مکمل یقین ہماری گھٹی میں سمایا ہوا ہے، ہماری صفوں میں حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور یہ اقدار ہم سے اگلی نسل تک منتقل ہوتی رہیں گی۔ ان کے بقول زندگی کی بہترین اور ٹھوس یادگار کی صورت یہ ہوگی کہ ہم متحد رہیں، یقین کی اقدار پر ڈٹے رہیں اور قربانیوں کے ذکر اذکار کو نہ بھولیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ قوم متحد ہوگی۔ آج کے دن ہم ڈیموکریٹ یا ریپبلکن نہیں، بلکہ ہم سب امریکی ہیں۔ ہم وہ امریکی ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سن 1868 کی خانہ جنگی کے دوران مئی کے اواخر میں امریکہ میں میموریل ڈے کا اجرا ہوا تھا، جس کا مقصد جنگوں میں جان دینے والے امریکی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ اب یہ دن ہر سال مئی کے آخری پیر کو منایا جاتا ہے اور اس روز امریکہ میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ قومی تعطیل کے اس دن واشنگٹن ڈی سی سے کچھ دور واقع آرلنگٹن نیشنل سیمیٹری کی طرح ملک کے دیگر فوجی قبرستانوں میں قبروں کے سرانے قومی پرچم رکھے جاتے ہیں جہاں ملک کے لیے جان دینے والے مدفون ہیں۔ غیر سرکاری اور روایتی طور پر یہ دن موسم گرما کے آغاز کی نوید بھی لاتا ہے۔ امریکہ میں عام طور پر یہ ملکی سفر کے مصروف ترین دن ہوا کرتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ جس مقصد سے افغانستان گیا تھا اسے حاصل کیا جا چکا، اس لیے تاریخ کی طویل ترین فوجی تعیناتی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم امریکی تاریخ میں کسی بھی جنگ کے دوران فوجیوں کی طویل ترین تعیناتی کو ختم کرنے کے قریب ہیں، یعنی افغانستان میں فوجیوں کی موجودگی کو۔ میں آپ کو اس کی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی مسلح افواج نے 20 سال میں کیا حاصل کیا۔ ہم ایک واضح مقصد کے ساتھ افغانستان گئے تھے کہ ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے 9/11 کے حملے کیے اور القاعدہ کو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے سے روکا جائے تاکہ وہ مستقبل میں امریکہ پر حملے نہ کر سکے۔ ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا۔ سال پر سال گزرتے رہے، تعیناتیوں پر تعیناتیاں کی جاتی رہیں اور امریکی فوجیوں نے کرہ ارض پر سب سے دشوار راستوں پر دہشت گردی کے خطرے کا تعاقب کیا۔ اب مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم افغانستان کے ہر حصے میں رہے ہیں، وادی کنر سے جنوب کے علاقے تک پوست کی فصلوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے درمیان۔ وہ سب بنجر علاقہ ہے، لیکن آپ وہاں پہنچے اور اپنی ذمہ داری انجام دی۔ اور اب پیش کرتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں۔ پاکستان میں صحافی اسد علی تور کے معاملے پر پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کسی پر الزام عائد کرنا درست نہیں۔ پاکستان کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI نے وزارت اطلاعات کے توسط سے جاری ایک بیان میں صحافی اسد تور پر ہونے والے مبینہ تشدد سے اظہار لا تعلق کیا ہے اور کیس کی تفتیش میں اپنے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ ISI کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ اس ضمن میں ISI تفتیشی اداروں سے مکمل تعاون کرے گی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تھوڑی دیر کے بعد۔ دوسری جانب پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن چینل جیو نیوز کے اینکر اور صحافی حامد میر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ان کا ہفتے میں 5 روز نشر ہونے والا پروگرام کیپیٹل ٹاک کی جگہ اسی گروپ سے منسلک کوئی اور اینکر کیا کرے گا۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ انہیں انتظامیہ کی طرف سے صرف اتنا بتایا گیا کہ آپ یہ شو نہیں کریں گے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ حامد میر پر پابندی کے حوالے سے حکومت کا کوئی دباؤ نہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا ہی پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ پاکستان میں صحافی برادری نے جہاں حکومت کی جانب سے جرنلسٹ پروٹیکشن بل 2021 کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کو سراہا ہے، وہیں حکومت کی جانب سے تجویز کردہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس اتھارٹی کے قیام سے حکومت سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے جو اب تک حکومتی کنٹرول سے باہر ہے اور وہاں کھل کر حکومت کے خلاف تنقید کی جا رہی ہے۔ تاہم وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اتھارٹی کے قیام کی تجویز کا دفاع کیا ہے اور اسے ضروری قرار دیا ہے۔ یہ رپورٹ بھی پیش کریں گے تھوڑی دیر میں محمد ثاقب۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کہتے ہیں کہ رواں سال حج کے حوالے سے سعودی عرب نے تاحال واضح پالیسی کا اعلان نہیں کیا، البتہ حکومت محدود تعداد میں عازمین کو حج کے لیے بھیجنے کے انتظامات کی تیاری کر سکتی ہے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں وفاقی وزیر نے کہا کہ وقت چونکہ کم رہ گیا ہے تو سعودی عرب کے لیے رواں سال معمول کے مطابق حج کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اس وقت محدود تعداد میں انتظامات کر سکے گا، البتہ حجاج کی تعداد اور قواعد و ضوابط کیا ہوں گے اس بارے میں سعودی عرب نے وضاحت نہیں کی۔ نور الحق قادری نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اس معاملے پر سعودی عرب کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ریاض کی بھی خواہش ہے کہ حج کے حوالے سے بڑے ملکوں کو اعتماد میں لے کر فیصلے کیے جائیں۔ حج کے اخراجات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رواں سال مناس کے حج یعنی SOPs حفاظتی تدابیر کے ساتھ ہوں گے، لہٰذا یقینی طور پر گزشتہ برسوں سے حج مہنگا ہوگا، لیکن اس کا صحیح اندازہ اس وقت لگایا جا سکے گا جب سعودی عرب حجاج کی تعداد اور قواعد و ضوابط سے حتمی طور پر آگاہ کرے۔ حکومت پاکستان نے سعودی حکومت سے درخواست کی ہے کہ عازمین حج کے لیے چین کی تیار کردہ ویکسین کی بھی منظوری دے دی جائے۔ نور الحق قادری نے کہا کہ پاکستان دو بنیادوں پر سعودی عرب کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، ایک تو یہ کہ سائنوفارم ویکسین کو عالمی ادارہ صحت نے تسلیم کر لیا ہے، دوسرا یہ کہ ویکسین ایک لگائے جانے کے بعد ڈاکٹر کسی اور کمپنی کی ویکسین لگانا تجویز نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد سائنوفارم ویکسین لگوا چکی ہے اور ان دو بنیادوں پر قوی امکان ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ویکسین کا معاملہ بھی طے ہو جائے گا۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام سابقہ قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے 3 سال مکمل ہونے کے باوجود قبائلی عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات میں کسی طرح کی کمی دیکھنے کو نہیں آئی اور اسی وجہ سے انضمام کی مخالفت کرنے والے احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ وزیر اعلیٰ محمود خان اور ان کی کابینہ میں شامل وزراء قبائلی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں، عدلیہ اور پولیس فورس سمیت تمام ریاستی اداروں کو توسیع دینے کے بارے میں پیش رفت کے دعوے کرتے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
انضمام کی 3 سال مکمل ہونے پر خیبر قومی جرگہ نامی ایک تنظیم کے زیر اہتمام پشاور سے ملحقہ تاریخی باب خیبر پر سوموار کے روز ایک مظاہرہ ہوا۔ مظاہرے میں درجنوں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرے سے خطاب کرنے والوں میں کوکی خیل قبیلے کے سرکردہ رہنما صلاح الدین آفریدی بھی شامل تھے۔
بس یہ ایک ایجنڈا تھا اور یہ جو ہے نا غیر آئینی بھی ہے۔ 247 آرٹیکل 6 میں جو لکھا ہوا ہے کہ جو قبائل علاقے میں انضمام یا جو بھی بات ہوگی تو اس میں قبائلی مشران بمائے پریزیڈنٹ ایک فیصلہ کریں گے، پھر ہوگا۔ انضمام کے بعد آن گراؤنڈ تمام قبائلی علاقہ جات میں لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔
قبائلی علاقوں کے برطانوی دور حکومت کے آزاد مختار حیثیت اور فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں مختلف سیاسی جماعتیں پیش پیش تھی، مگر انضمام کے بعد حکومتی اداروں کی کارکردگی سے ان جماعتوں کے رہنما اور کارکن بھی مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ ضلع مومن سے ممبر صوبائی اسمبلی نثار احمد ان مایوس کارکنوں میں نمایاں ہے۔
جو ابھی 3 سال پورے ہو گئے، آج بہت افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک 25ویں ترمیم پہ 0% عمل بھی نہیں ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں نے ہمیں یہ تھا کہ 40FCR جسے ہم نے کالے قانون سے مشہور تھا، اس کو ختم کرنا ہے۔ ابھی اس سے خطرناک قانون ADR لے آئے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں صوبے سے جدا رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس لیے ADR کو لے آئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ محمود خان اور ان کی کابینہ میں شامل وزراء انضمام کے بعد قبائلی علاقوں میں حکومتی اداروں کی کارکردگی سے مطمئن ہونے کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا دعویٰ ہے
وہاں پر لیویز خاص صدر کا مسئلہ، وہاں پر جوڈیشل سسٹم کا نفاذ کرنا، وہاں پر سارے خیبر پختونخوا کے سینٹرل ڈسٹرکٹ کے سارے ادارے وہاں پر مرج ہونا، پھر وہاں ان کے لیے مائنز کے لینڈ ایکوزیشن کے لیے، ان کے جرگے ADR کے تھرو کی ہونے کے لیے نئے ایکٹ لانا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ اگر تاریخ میں کوئی نام آئے گا تو محمود خان کا آئے گا، آپ چاہے لکھے یا نہ لکھے، لیکن محمود خان کا آئے گا۔
تمام تر قبائلی اضلاع میں اجتماعی اراضی کا نظام نہ ہونے سے قبائلیوں میں آپس کی زمینی تنازعات، امن و امان کی ابتر صورتحال، پولیس اور عدلیہ کی پیچیدہ نظام، افغانستان کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں پر عائد پابندیوں اور قدرتی وسائل کو بروکار لانے کے لیے مقامی لوگوں کے بجائے دیگر علاقوں سے آنے والوں کو بیز کی فراہمی سے قبائلی لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت میں نریندر مودی حکومت کی جانب سے منظور کردہ متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو 6 ماہ مکمل ہو گئے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ چونکہ یہ قوانین ان کے مفادات کے خلاف ہیں، اس لیے حکومت ان کو واپس لے، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ یہ قوانین کسانوں کے مفاد میں ہیں، اس لیے وہ انہیں واپس نہیں لے گی، البتہ ان میں ترمیم کرنے کو تیار ہے۔ حکومت اور کسان تنظیموں کے درمیان 12 ادوار کی بات چیت ہوئی جو بے نتیجہ رہی۔ 22 جنوری کے بعد سے مذاکرات کا سلسلہ بند ہے۔ تحریک کے 6 ماہ مکمل ہونے پر کسانوں نے 26 مئی کو یوم سیاہ منایا اور وزیر اعظم اور دیگر وزراء کے پتلے نظر آتش کیے۔ 28 مئی کو ہونے والے کسانوں کے مشترکہ محاذ کے اجلاس میں آئندہ سال 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ہزاروں کسان مذکورہ قوانین کے خلاف دہلی، ہریانہ اور اتر پردیش کی سرحدوں سنگھو، ٹیکری اور غازی پور میں دھرنے پر ہیں۔ کسانوں کے مشترکہ محاذ ایس کے ایم نے سنگھو بارڈر پر ہونے والے اپنے اجلاس میں ڈیفیٹ بی جے پی کا نعرہ دیا ہے، جس کے تحت آئندہ سال ہونے والے 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے خلاف انتخابی مہم چلائی جائے گی۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ تحریک ختم نہیں ہوگی، ہم اسے 2024 تک چلانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ آل انڈیا کسان سبھا کے جنرل سیکرٹری اتل کمار انجان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کسانوں نے ہر قسم کا موسم جھیل لیا ہے، وہ ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کے بقول ہم لاکھوں کسانوں کو دہلی اور اس کے سرحدی مقامات پر جمع کر دیں گے۔
پورا بہار اتر جائے گا، ایسٹرن یو پی اتر جائے گا، پورا کا پورا راجستھان اتاریں گے، ہم اڑیسہ سے اتاریں گے، لوگ مہاراشٹر سے آئیں گے، مدھیہ پردیش سے آئیں گے۔ یہ ان کی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ کب ٹوٹے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے۔
ایک دوسرے کسان رہنما رمضان چودھری نے کہا کہ جس طرح مغربی بنگال میں بی جے پی کو ہرایا گیا اسی طرح دیگر ریاستوں میں بھی ہرایا جائے گا۔
کہ ہم اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں اور پانچ دو راجیوں میں چناؤ ہوں گے، ان چناؤں میں زبردست بھاگیداری کر کے اپنا سب کچھ جھونک کر اس سرکار کو، چونکہ یہ سرکار صرف ووٹوں کی بات سمجھ۔
ایک اور کسان رہنما حنان ملا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی سرد مہری نے کسانوں کو اس کے خلاف مہم چلانے پر مجبور کیا۔ ایک سینئر تجزیہ کار ہرویر سنگھ نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس تحریک کے پرامن انداز میں چھ ماہ تک چل جانے کی وجہ سے کسانوں میں نئی خود اعتمادی آ گئی ہے اور اب حکومت کو کسانوں سے مذاکرات کے سلسلے میں اب سر نو غور کرنا پڑے گا۔ حکومت نے کسانوں کے ساتھ ہونے والے آخری مذاکرات میں قوانین کو ڈیڑھ سال کے لیے تعطل میں ڈالنے کی پیشکش کی تھی، جسے کسانوں نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے کسانوں سے اپنا احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی، وہ اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ حکمراں بی جے پی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت مذکورہ قوانین واپس نہیں لے گی، البتہ ان میں ترمیم کے لیے تیار ہے۔ ادھر کسان تنظیموں کی جانب سے مذاکرات شروع کرنے کے لیے وزیر اعظم کے نام ایک مکتوب ارسال کیا گیا ہے، جس پر حکومت کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کی وزارت برائے امن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے کچھ ارکان منگل کے روز دوحا واپس جائیں گے۔ وزارت کی ترجمان نجیہ انوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹیم کے باقی ارکان بھی جلد دوحا واپس جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کی ملاقات میں دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ مذاکرات کا آغاز اسی مقام سے ہوگا جہاں سے منقطع ہوئے تھے۔ 13 مئی کو ہونے والے اجلاس میں افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے دو ارکان اور طالبان مذاکرات ٹیم کے متعدد ارکان نے شرکت کی تھی، جن میں طالبان کے نائب رہنما اور دوحہ دفتر کے سربراہ عبد الغنی برادر بھی شامل تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 11 ستمبر تک امریکی فوجیوں کے افغانستان سے انخلا کے اعلان کے بعد دوحہ میں ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ ادھر سابق صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ قیام امن کی غیر ملکی منصوبے کی حیثیت کو قومی منصوبے میں تبدیل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امن کا مقصد حاصل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ امن عمل قومی عمل نہیں، اور طالبان اور حکومت کو چاہیے کہ وہ امن عمل کو قومی شکل دینے اور ملک میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن منگل کے روز ریاست اوکلاہوما کے شہر تلسا جائیں گے اور وہاں قتل عام میں مارے جانے والوں کی یاد میں 7 سالہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ 31 مئی اور 1 جون 1921 کو سفید فام حملہ آوروں نے سیاہ فاموں کی آبادی پر حملہ کر دیا تھا، جن میں 300 افراد ہلاک اور 10,000 بے گھر ہوئے تھے۔ اس وقت تلسا خوشحال علاقہ تھا اور اسے بلیک وال اسٹریٹ کہا جاتا تھا۔ اس واقعے میں زندہ بچ جانے والے 3 افراد ابھی موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہی ہیں۔ امریکہ میں مساوی شہری حقوق کی تحریک اس نسل پرستانہ حملے کے 4 دہائیوں بعد شروع ہوئی اور سیاہ فام شہریوں کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ صدر بائیڈن کی آمد پر 4 لاکھ آبادی والے اس شہر میں ایک نئے عجائب گھر کا افتتاح بھی کیا جائے گا، جس میں قتل عام کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں نے 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے، لیکن اہم معاملات اب بھی حل طلب ہیں۔ ایران اور 6 بڑے ملک اپریل سے ویانا میں اس بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں کہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے امریکہ اور ایران کو کون سے اقدامات کرنا چاہیے۔ ایرانی ترجمان سعید خطیب زادے نے ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں کہا کہ ویانا میں مذاکرات کا ہر دور آخری ہو سکتا تھا، ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے، ہم نے نمایاں پیش رفت کی ہے لیکن کلیدی نکات باقی ہیں، ویانا مذاکرات بے نتیجہ نہیں رہیں گے۔ سابق امریکی صدر نے 3 سال پہلے اس معاہدے سے دستبردار ہو کر ایران پر پابندیاں عائد کی تھیں، جس کے بعد ایران نے کم افزودہ یورینیم کو ذخیرہ کرنا، اسے اعلی سطح تک افزودہ کرنا اور پیداوار بڑھانے کے لیے جدید سینٹریفیوجز کو نصب کرنا شروع کر دیا تھا۔ صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران یورینیم افزودگی کو محدود کرے تو امریکہ معاہدے کو دوبارہ قبول کرے گا۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ تمام پابندیاں اٹھائی جائیں، پھر ایران ان کی تصدیق کرے، تب ہم جوہری پیش قدمی سے واپس ہوں گے۔ مذاکرات میں شریک مغربی حکام سے معلومات لینے والے خطے کے ایک سفارتکار کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کی ذمہ داریوں کی وضاحت کرنے والے سمجھوتے کا اعلان ویانا میں اسی ہفتے ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں نے ہاتھ ملا لیا. اسرائیل کے سابق وزیر دفاع اور یامینہ پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ نے جائر لیبٹ کی یش عتید پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت سازی کا اعلان کیا ہے. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
نفتالی بینٹ نے اتوار کو اتحادی حکومت کی تشکیل کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب یا تو پانچویں مرتبہ انتخابات ہوں گے یا اتحادی حکومت بنے گی. اپریل 2019 کے بعد سے اب تک اسرائیل میں 4 مرتبہ عام انتخابات ہو چکے ہیں. تاہم کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل کر کے حکومت بنانے میں ناکام رہی ہے. رواں برس 23 مارچ کو ہونے والے چوتھے انتخابات میں نتنیاہو کی جماعت لیکوڈ پارٹی پہلے اور یش عتید پارٹی دوسرے نمبر پر رہی تھی. اس مرتبہ پھر کوئی بھی جماعت واضح اکثریت سے حکومت نہیں بنا سکی تھی. اسرائیل کے صدر بدھ کو نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کریں گے. اس سے قبل نفتالی بینٹ کے اتحادی حکومت کے اعلان کے بعد یش عتید پارٹی کی کامیابی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل کی 120 نشستوں پر مشتمل پارلیمنٹ میں نفتالی کی جماعت کو صرف 6 نشستیں حاصل ہیں اور یہی 6 نشستیں انہیں کنگ میکر بناتی ہیں. دونوں جماعتوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت اتحادی حکومت بننے کی صورت میں نتنیاہو کی جگہ نفتالی وزیر اعظم بن جائیں گے اور اگلے مرحلے میں لیپٹ وزیر اعظم ہوں گے. نفتالی کے اعلان پر اپنے رد عمل میں نتنیاہو نے انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ انہوں نے دہائی کا سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نفتالی نے ماضی میں عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لیپٹ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. اپوزیشن کی حکومت سازی کے اعلان کے باوجود نتنیاہو نے اب بھی اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دائیں بازو کی جماعتوں پر مشتمل حکومت کا اب بھی امکان موجود ہے. نتنیاہو گزشتہ 12 برس سے اقتدار میں ہیں اور وہ اسرائیل کی تاریخ میں اس عہدے پر سب سے زیادہ وقت تک براجمان رہنے والے وزیر اعظم بن گئے ہیں. نتنیاہو کو کرپشن کے الزامات کا بھی سامنا ہے جس کی وہ تردید کرتے آئے ہیں. اپوزیشن کا الزام ہے کہ نتنیاہو کرپشن کیسز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استثنا چاہتے ہیں اور ان کے کیسز کی وجہ سے اسرائیل کو نئے رہنما کی تلاش ہے. اگر اپوزیشن جماعتیں بدھ تک نئی حکومت کے اعلان میں ناکام رہیں تو اسرائیل میں پانچویں انتخابات کا اعلان متوقع ہے. عمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور آئیے اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار کے بارے میں رپورٹیں پیش کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم جاری ہے اور اتوار کے روز چین کی سائنوویک ویکسین کی مزید 5 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی ہیں. سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کا طیارہ ویکسین کی خوراکیں لے کر اسلام آباد پہنچا. گزشتہ ہفتے بھی پی آئی اے کے ذریعے سائنوویک ویکسین کی 20 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچائی گئی تھیں. حکام کے مطابق پاکستان کو اب تک مجموعی طور پر کرونا ویکسین کی 1,30,00,000 خوراکیں موصول ہو چکی ہیں. بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے جنوبی ایشیائی ممالک کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے لیے چین سے رجوع کر رہے ہیں کیونکہ بھارت نے اپنے ملک میں وائرس کے بڑے پیمانے پر پھیلاؤ اور ویکسین کی بڑھتی ہوئی طلب کے باعث اس کی برآمد معطل کر دی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے بیجنگ کو اسٹریٹجک اہمیت کے حامل بحر ہند کے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں مدد ملے گی. چین نے اپنی سائنو فارم ویکسین کی 11,00,000 خوراکیں سری لنکا کو دی ہیں جبکہ بنگلہ دیش کو اس مہینے چین سے پہلے عطیے میں 5,00,000 خوراکیں وصول ہوئی ہیں. چین نے نیپال کو بھی ویکسین کی مزید 10,00,000 خوراکیں دینے کا وعدہ کیا ہے. امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا کے لیے پروگرام ڈائریکٹر مائیکل کوگل مین کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے ویکسین کی برآمد میں معطلی بیجنگ کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کے موقع کی حیثیت رکھتی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب جبکہ چین بھارت کے چھوڑے ہوئے خلا کو بھرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے ویکسین ڈپلومیسی اس خطے میں بیجنگ کی مدد کر سکتی ہے. وبا کی دوسری لہر شروع ہونے سے پہلے بھارت نے ویکسین کی 6.5 کروڑ خوراکیں بیرونی ملکوں کو بھیجی تھیں جس کے بعد برآمد کو روکنا پڑا. نئی دہلی کو توقع ہے کہ وہ وبا پر قابو پانے کے بعد ویکسین کی سپلائی بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا موجودہ سال کے آخر تک ممکن دکھائی نہیں دیتا. ویتنام کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم دریافت ہوئی ہے جو بھارت اور جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والے کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹس کا مجموعہ ہے. گزشتہ برس کے آغاز پر چین میں سامنے آنے والا کرونا وائرس اب تک کئی شکلیں بدل چکا ہے اور اس کی مختلف اقسام سامنے آ چکی ہیں. البتہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کی بیشتر ویکسینز وائرس وائرس کی نئی اقسام کے خلاف بھی مؤثر ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کرونا کی یہ نئی قسم بہت تیزی سے پھیلتی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ویتنام میں وائرس کا حالیہ پھیلاؤ وائرس کی اس نئی قسم کی وجہ سے ہوا ہے. گزشتہ ہفتے ویتنام میں وائرس کے 3500 سے زائد نئے کیس جبکہ 12 اموات رپورٹ ہوئی تھیں. وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ویتنام کے کئی حصوں میں پابندیاں لگائی گئی ہیں. روس میں مارچ کے بعد یومیہ کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے. خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق اتوار کو روس میں کرونا کے مزید 9694 کیس رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 50,63,000 سے بڑھ گئی ہے. روس میں مزید 355 افراد اس مہلک وائرس کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ مجموعی طور پر 1,21,000 سے زائد افراد اب تک اس مہلک وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ.
اور بعض یورپی ملکوں نے غیر ملکی سیاحوں کے لیے دروازے کھول دیے, لیکن مصر پہلے ہی کئی مہینوں سے سیاحوں کو اپنے عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کے مقامات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرا ہے. حکام کو امید ہے کہ آثار قدیمہ کی نئی دریافتیں وبا کے وسط اور بعد کی سیاحتی مارکیٹ میں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچیں گی. مصری حکام چاہتے ہیں کہ سیاح واپس آئیں اور سیاحت پر پیسہ خرچ کریں جو ان کی معیشت کا اہم ستون ہے, لیکن دوسرے ملکوں کی طرح مصر کرونا وائرس سے نبرد آزما ہے اور اپنے عوام کو ویکسین فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حکومت اپنی 10 کروڑ آبادی کے لیے ابھی تک ویکسین کی صرف 50 لاکھ خوراکیں حاصل کر سکی ہے. اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں مزید خبریں اور رپورٹیں. امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہفتے کے روز فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی میں مظاہرین نے اسرائیل کے لیے امریکی امداد ختم کرنے کا مطالبہ کیا. لنکن میموریل کے احاطے میں لگ بھگ 1,000 سے زائد مظاہرین جمع ہوئے جنہوں نے فلسطین کے پرچم اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے. ریلی کا اہتمام ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب حال ہی میں اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان غزہ میں 11 روز تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد سیز فائر ہوا. سدرہ ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں.
خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ریلی میں شریک ایک وکیل شریف سلمہ نے کہا کہ ہم آج امریکی حکومت کو یہ واضح پیغام دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو کسی نتائج کا سامنا کیے بغیر امداد دینے کا وقت ختم ہو گیا ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم ہر اس سیاستدان کی مخالفت کریں گے جو اسرائیل کو ہتھیار دینے کی حمایت کرے گا. ہم اس کے خلاف ووٹ دیں گے. ہم ایسے سیاستدان کے مخالف کو فنڈز دیں گے یہاں تک کہ ہم انہیں عہدے سے ہٹا نہیں دیتے. 11 روز جاری رہنے والی اسرائیل اور حماس کی لڑائی میں غزہ میں اسرائیل نے بمباری کی تھی جبکہ حماس اور دیگر مسلح گروہوں نے اسرائیل کی طرف 4,000 سے زائد راکٹ برسائے تھے. اس لڑائی میں 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں اکثریت فلسطینیوں کی تھی. لڑائی کو روکنے کے لیے امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے تھے جن میں اس تنازع کے حل کے مطالبات کیے گئے تھے. اسرائیل کو اقوام متحدہ اور کئی ممالک کی طرف سے حالیہ دنوں میں غزہ میں بمباری کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر کڑی تنقید کا سامنا رہا ہے. امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں امن پسند کارکنوں اور انسانی حقوق کے علم برداروں نے کئی مظاہروں میں غزہ میں اسرائیلی حملوں میں جان و مال کے نقصان کے خلاف آواز بلند کی. دوسری طرف اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو طاقت کے بے جا استعمال کے الزامات کو رد کرتے رہے ہیں. ان کا یہ موقف رہا ہے کہ انہیں حماس کے راکٹ داغنے کے جواب میں اپنے ملک اور لوگوں کے دفاع کا پورا حق حاصل ہے. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ادارے نے گزشتہ ہفتے جب کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل حالیہ لڑائی میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہو تو اسرائیلی سفیر میرو ایلن شائر نے اس پر اعتراض کیا. اسرائیلی سفیر کا کہنا تھا کہ حماس نے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے دہشت گرد تنظیم قرار دی جا چکی ہے فلسطینی گھروں اسپتالوں اور اسکولوں سے اسرائیلی شہریوں پر 4,400 راکٹ حملے کیے. ان کے بقول ہر راکٹ حملہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے.
سدرہ ڈار تفصیل بیان کر رہی تھی. مصر اور اسرائیل نے اتوار کے روز دونوں ملکوں میں اعلی سطح کے مذاکرات کیے جن کا مقصد غزہ میں کمزور سیز فائر کو برقرار رکھنے اور اس کی تعمیر نو کی کوشش کرنا تھا. قاہرہ میں مصری وزیر خارجہ سامر شکری نے اسرائیلی ہم منصب گابی اشکنازی سے ملاقات کی. اس ملاقات میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی پر غور کیا گیا جو ایک عشرے سے زیادہ عرصے سے معطل ہیں. قاہرہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے مطابق یہ کسی اسرائیلی وزیر خارجہ کا 2008 کے بعد مصر کا پہلا دورہ ہے. اشکناز ماضی کے مطابق حماس کی قید میں موجود اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کی رہائی پر بھی بات ہوئی. انہوں نے فلسطینی انتظامیہ پر تنقید کی جس نے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت اور اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل سے رجوع کیا. ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات سے مستقبل کا تعاون متاثر ہوتا ہے. سیز فائر مذاکرات کے باوجود غزہ میں حماس اور اسلامی جہاد نے ہتھیاروں کی پیریڈ کی. بیت الہیہ میں ہوئی ریلی میں ہزاروں افراد شریک ہوئے اور اس میں راکٹوں لانچروں اور ڈرونز کی نمائش کی گئی. ادھر یروشلم میں مصری انٹیلیجنس کے سربراہ عباس کمال نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو سے ملاقات کی ہے. نیتن جاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے دو شہریوں اور فوجیوں کی باقیات واپس کرنے کا معاملہ اٹھایا اور یہ مطالبہ بھی دہرایا کہ حماس کو قوت حاصل کرنے اور شہری آبادی کے لیے دیے جانے والے وسائل کا رخ موڑنے سے روکا جائے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کے مرکزی مقام تقسیم اسکوائر پر قائم سیکولر ترکی کی یادگار کے بالمقابل تعمیر کی گئی مسجد کا افتتاح کر دیا. صدر اردوان نے تقسیم اسکوائر پر اس مسجد کی تعمیر 2017 میں شروع کرائی تھی جبکہ ترک حکام کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کی گئی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ بطور میئر اردوان 1994 میں اس جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں جہاں اب مسجد تعمیر کی گئی ہے. مسجد کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طیب اردوان نے کہا کہ اب تقسیم مسجد استنبول کی اہم علامتوں میں شامل ہو گئی ہے. اگرچہ ترکی ایک مسلمان اکثریت ملک ہے لیکن 2017 میں جب تقسیم اسکوائر پر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو اس منصوبے پر تنقید کی گئی. اردوان کے بعض ناقدین کے نزدیک وہ تقسیم اسکوائر پر مسجد کی تعمیر کے ذریعے جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قائم کی گئی سیکولر اور جدید ریاست کو اسلامی بنا رہے ہیں. شہر کے اس مرکزی مقام پر مسجد کی تعمیر کے حامی کہتے ہیں کہ شہر کے اس مصروف ترین علاقے میں مسلمانوں کی عبادت کے لیے جگہیں ناکافی تھیں. اس سال جولائی میں حج ہوگا اور سعودی عرب کی طرف سے یہ پابندی عائد ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آنے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرونا کی ویکسین لگوا کر آئے. ادھر تنزانیہ میں جہاں ابھی ویکسینیشن کا کام شروع بھی نہیں ہوا جو مسلمان حج کے لیے جانے کے خواہش مند ہیں وہ حکام پر یہ عمل جلد شروع کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں. دارالسلام سے چارلز کومبے کی رپورٹ عمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں.
عمر ابو بکر تنزانیہ کے بہت سے دوسرے مسلمانوں کی طرح اس برس اپنا فریضہ حج ادا کرنا چاہتے ہیں جو کہ مسلم عقیدے کے اعتبار سے ہر اس شخص کے لیے فرض ہے جو اسے ادا کرنے کا اہل ہو. لیکن فی الحال صورتحال یہ ہے کہ صرف وہ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں جو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوا چکے ہوں. اور ابو بکر اس لیے پریشان ہے کہ تنزانیہ میں تو ابھی ویکسینیشن کے عمل کی منظوری بھی نہیں دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ محدود ہے لیکن ابھی ہم نا امید نہیں ہوئے ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ ہماری اعلیٰ قیادت اس مسئلے سے احتیاط سے نپٹے گی تاکہ ہم اپنے اس مقدس فریضے کو ادا کر سکیں. گزشتہ برس بھی ہم اس تباہی کے سبب نہ جا سکے تھے اور اگر اس حج تک بھی یہی سلسلہ جاری رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم حج نہیں کر سکیں گے. ہمارے لیے یہ ہمارے مذہب کے بڑے اصولوں میں سے ایک ہے. خیال ہے کہ اس سال کے اوائل تک تنزانیہ کے حکام کرونا ویکسین کو مسترد کرتے رہے ہیں جس کے بعد اس وقت صدر جان میگوفیلی ویکسین کے بجائے مرض کے غلط سرط علاج کو فروغ دینے کی کوشش کرتے رہے لیکن مارچ میں ان کی موت کے بعد نئے صدر سائما حسن نے ایک کووڈ 19 ٹاسک فورس قائم کی تاکہ وہ حکومت کو مشورہ دے سکے کہ اس معاملے سے کس طرح نمٹا جائے. اور دو ہفتے قبل کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ویکسین مؤثر ہے اور سفارش کی کہ بیرون ملک سفر کرنے والے ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جن کو ویکسین کا پہلا ڈوز دیا جائے گا. اور گزشتہ ہفتے صدر حسن نے کہا کہ حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیا جو ویکسین دوسرے ملکوں میں دستیاب ہے تنزانیہ کے لیے اسے منگوایا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ابھی تک تنزانیہ میں ویکسینیشن کی کوئی مہم بھی شروع نہیں ہو سکی ہے اس لیے وہاں کے مسلمان لیڈروں کو اس کا امکان کم ہی نظر آتا ہے کہ وہ سال حج پر جا سکیں. تنزانیہ کی نیشنل مسلم کونسل کے حیدری کام ویلی کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کے مسلمان اس بار حج پر جا سکیں گے. اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے اور بس اب سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے کیونکہ اگر ہم لوگوں کو ویکسین لگ بھی جائے جس کے لیے ہمارے لیڈر کوشش کر رہے ہیں تب بھی وقت کی کمی اس بڑے کام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تاہم کووڈ 19 ابو بکر جیسے تنزانیہ کے مسلمانوں کو مساجد میں عبادت کرنے سے نہیں روک سکا ہے. تاہم فی الحال تو مکہ مکرمہ جا کر فریضہ حج ادا کرنے کا اس کا ارادہ پورا ہو پائے گا یا نہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا. قمر عباس جعفری اردو VOA واشنگٹن.
شمال وسطی نائجیریا میں پولیس اور ریاستی حکام کا کہنا ہے کہ ایک مسلح گروہ نے ایک اسلامی اسکول کے طلباء کو اغوا کر لیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں شمالی نائجیریا میں مسلح گروہوں نے تاوان کے لیے کئی اسکولوں اور یونیورسٹیوں پر دھاوا بولا ہے اور دسمبر سے اب تک 700 سے زیادہ طلباء کو اغوا کیا جا چکا ہے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے اتوار کی سہپہر 3 بجے ٹیگینا شہر میں حملہ کیا۔ اسکول کے مالک ابوبکر ٹیگینا نے رائٹرز نیوز ایجنسی کو فون پر بتایا کہ حملہ ان کے سامنے ہوا۔ اسکول میں 7 سے 15 سال کے بچے پڑھتے ہیں جو اپنے گھروں میں مقیم ہیں اور اسکول میں صرف پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں دوسرے طلباء کو بورڈنگ اسکولوں سے اغوا کیا گیا تھا۔ ریاستی گورنر کے ترجمان نے بتایا کہ حملے میں ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک اور دوسرے کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ مسلح افراد نے 11 بچوں کو رہا کر دیا کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اور پیدل نہیں چل سکتے تھے۔ ایک بس کے مسافروں کو بھی اغوا کیا گیا۔ ایک روز پہلے پڑوسی ریاست کوڈانا میں گزشتہ ماہ اغوا کیے گئے یونیورسٹی کے 14 طلباء کو رہا کر دیا گیا تھا۔ ادھر بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر نے سوڈان کی عبوری حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دارفور میں جنگی جرائم اور نسل کشی کے ملزموں کو حوالے کیا جائے۔ آئی سی سی کے پروسیکیوٹر فیت سیون سوڈا ہفتے کے روز حکام اور متاثرہ لوگوں سے ملنے کے لیے دارفور پہنچے۔ بین الاقوامی عدالت کو مطلوب افراد میں سابق سوڈانی صدر عمر البشیر شامل ہیں جو اپریل 2019 میں تختہ الٹ جانے کے بعد خرطوم کی ایک جیل میں قید ہیں۔ سوڈان کی عبوری حکومت کہہ چکی ہے کہ عمر البشیر سمیت جنگی جرائم کے ملزموں پر بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا، لیکن اس مقدمے کا مقام طے کرنے کے لیے دہیک میں قائم عدالت سے مذاکرات ہونا باقی ہیں۔ ڈنمارک کے سرکاری خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ امریکہ اور ڈنمارک کے خفیہ اداروں نے مل کر ہمسایہ ملکوں کے حکام کی جاسوسی کی، جن میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل شامل تھیں۔ ڈی آر کے مطابق یہ انکشاف 2015 میں ڈنمارک کی ڈیفنس انٹیلیجنس سروس کی اندرونی تحقیقات کے نتیجے میں ہوئے جو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے شراکت کے بارے میں تھی۔ رپورٹ میں تحقیقات سے واقف 9 افراد کا حوالہ دیا گیا، لیکن ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ 2012 سے 2014 تک کے عرصے کی تحقیقات کے مطابق امریکی ایجنسی نے سویڈن، ناروے، فرانس اور جرمنی کے سینئر حکام کی جاسوسی کے لیے ڈنمارک کے اطلاعاتی ذرائع استعمال کیے۔ جن افراد کی جاسوسی کی گئی ان میں سابق جرمن وزیر خارجہ اور سابق جرمن اپوزیشن لیڈر بھی شامل تھے۔ جرمنی نے اینگلا مرکل کی جاسوسی کی خبر پر وضاحت طلب کی ہے۔ جرمن حکومت کے ترجمان سٹیفن سیبرٹ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس خبر کا نوٹس لیا ہے اور وضاحت کے لیے تمام قومی اور بین الاقوامی اداروں سے رابطے میں ہے۔ واشنگٹن میں این سی اے اور ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے علاوہ ڈینش ڈیفینس انٹیلیجنس سروس کے ترجمان نے اس خبر پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور چین میں ایک جوڑے کو 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت ہے، لیکن اب اس میں نرمی کر کے 3 بچوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی نے پیر کے روز بتایا کہ اس تبدیلی کی منظوری حکومت کے فیصلہ ساز ادارے پولٹ بیورو کے اجلاس کے بعد دی گئی۔ شنوا کے مطابق نئی اجازت کا مقصد ملک میں آبادی کا ڈھانچہ بہتر بنانا اور عمر رسیدہ ہوتی آبادی کے مسئلے پر قابو پانا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والی قوم کو کام کرنے کی عمر والے شہریوں کی تعداد میں کمی اور ریٹائرمنٹ کی عمر والے شہریوں کی تعداد میں اضافے کے پریشان کن رجحان کا سامنا ہے۔ یہ رجحان حکومت کی کم بچوں والی پالیسی کا نتیجہ ہے جس کا مقصد آبادی کو کم کرنا تھا۔ چین نے اس ماہ کے آغاز میں اعلان کیا کہ 2020 میں ختم ہونے والے اشرے کے اختتام پر اس کی آبادی 1 ارب 41 کروڑ تھی۔ یہ 1980 کی دہائی میں ایک بچہ پالیسی نافذ کیے جانے کے بعد سب سے کم شرح پیدائش ہے۔ آئیے اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنی منگیتر کیری سائمن سے ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل میں ہفتے کے روز منعقد ایک خفیہ تقریب میں شادی کر لی۔ برطانوی اخبارات دا سن اور میل آن سنڈے نے برطانوی وزیر اعظم کی شادی کی خبر دی، جس پر ہفتے کے روز بورس جانسن کے دفتر ڈاؤننگ اسٹریٹ نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ البتہ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق اتوار کے روز بورس جانسن کے دفتر نے کہا کہ وزیر اعظم اور کیری سائمنز نے ہفتے کے روز ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل میں منعقد ایک چھوٹی تقریب میں شادی کی ہے۔ ان کے بقول وہ دونوں آئندہ گرمیوں میں اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شادی کا جشن منائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، اور آئیے اب آپ کو پاکستان سے ملنے والی دو رپورٹیں سنواتے ہیں جو آصم علی رانا نے ارسال کی ہیں۔ پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن چینل جیو نیوز کے اینکر اور صحافی حامد میر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ان کا ہفتے میں 5 روز نشر ہونے والا پروگرام کیپیٹل ٹاک اب ان کی جگہ اسی گروپ سے منسلک کوئی اور اینکر کرے گا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ انہیں انتظامیہ کی طرف سے صرف اتنا بتایا گیا کہ آپ یہ شو نہیں کریں گے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ حامد میر پر پابندی کے حوالے سے حکومت کا کوئی دباؤ نہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
سینئر صحافی حامد میر کو ان کے معروف ٹی وی شو کیپیٹل ٹاک کی میزبانی سے روک دیا گیا ہے۔ حامد میر نے جمعہ کے روز نیشنل پریس کلب کے باہر صحافیوں پر تشدد کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں تقریر کرتے ہوئے بعض ریاستی اداروں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ اب اگر کسی صحافی کو گھر میں گھس کر مارا گیا تو وہ بعض لوگوں کے گھروں کے اندر کی باتیں عوام کو بتائیں گے۔ ان کے اس بیان پر گزشتہ 3 روز سے ٹویٹر پر حامد میر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اور ان کے حامی و مخالفین اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ حامد میر نے وائس آف امریکہ سے مختصر بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ مجھے شو کی میزبانی سے روک دیا گیا ہے۔ اس بارے میں حکومت کی طرف سے وزیر مملکت پرائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے ایک پریس کانفرنس کے دوران وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بدقسمتی سے ملک میں ایک معاملے پر ابھی تحقیقات جاری ہوتی ہیں کہ اس پر الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حامد میر کے معاملے کا مجھے مکمل طور پر علم نہیں، لیکن اس بارے میں حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے۔
وہ بہتر آپ کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، مجھے ابھی آپ نے بتایا تو میرے علم میں آیا، اور اس پہ یہاں ادارہ بتا سکتا ہے، جو متعلقہ صحافی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، وہ آپ کو اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں۔
حامد میر کو آف ایئر کیے جانے پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے شدید احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ حامد میر کو ان کی تقریر کے چند گھنٹوں بعد آف ایئر کرنا آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے۔ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل انجم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس معاملے پر اہم اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں ہم اس بارے میں اپنا لائحہ عمل ترتیب دیں گے۔ ہم حامد میر کے ساتھ کھڑے ہیں۔
ایک حامد میر صاحب کے حوالے سے اور طلعت حسین صاحب کے حوالے سے، کیونکہ طلعت صاحب کے بھی منسٹر جو ہے فیڈرل منسٹر، انہوں نے گزرتی کی بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے نازیبہ الفاظ بیان کیے، اس کے لیے بھی اور یہ بھی، یہ ہم آج کمپلیٹ کر لیں گے 7 بجے کے بعد تو لائے عمل کا اعلان کر دیں گے، اس کے بعد پورے ملک میں جو کچھ ہوگا۔ ظاہر ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ، حامد میر صاحب کارکنوں کے ہمارے لیے بھائی سے فخر ہیں۔ وہ
حامد میر پر 20 سال کے عرصے میں دوسری بار یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس سے قبل سابق صدر مشرف کے دور میں ان کے پروگرام پر پابندی عائد کی گئی، جس کے بعد محمد مالک کئی ماہ تک ان کا پروگرام کرتے رہے۔ حامد میر کی حالیہ تقریر کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس کا رد عمل ضرور آئے گا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ صحافی بہت سی باتیں اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ اسٹیبلشمنٹ میڈیا مالکان پر دباؤ ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے کئی صحافی بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور پاکستان میں صحافی اسد علی تور کے معاملے پر پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کسی پر الزام عائد کرنا درست نہیں۔ پاکستان کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI نے وزارت اطلاعات کے توسط سے جاری ایک بیان میں صحافی اسد تور پر ہونے والے مبینہ تشدد سے اظہار لا تعلقی کیا اور کیس کی تفتیش میں اپنے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ISI کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ اس ضمن میں ISI تفتیشی اداروں سے مکمل تعاون کرے گی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایک بار پھر عاصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
صحافی اسد تور پر ہونے والے حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے ضمن میں ان کی رہائش گاہ کے اطراف کے CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ کی مدد سے اہم شواہد حاصل کیے ہیں۔ اس بارے میں پولیس کے اعلی افسران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال کوششوں کے باوجود رابطہ نہ ہو سکا۔ اس کیس کے بارے میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ ہم اسد تور کے ساتھ پہلے دن سے ہیں۔
جس صورتحال سے کوئی بھی ملک کا دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلا ایک واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کی تحقیقات ہو لینے دیں، اس واقعے کے اوپر جو ملزمان ہیں ان کو پکڑے جانے دیں، حکومت آپ کو جواب دے ہو، میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، حکومت آپ کو جو ہے اس کے اوپر جواب دے ہوگی، وہ اس کی رپورٹ تو آ لینے دیں جو کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ پبلکلی کھڑے ہو کے ملک کی کسی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا نام لگا دیتا ہے۔
اس معاملے پر پاکستان کے حساس ادارے ISI کا وزارت اطلاعات و نشریات کے ساتھ رابطہ ہوا، جس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں اس حملے سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا گیا۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ اسد تور پر ہونے والے حملے کے الزامات ظاہر کرتے ہیں کہ سازش کے تحت ISI کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ISI سمجھتی ہے کہ CCTV میں ملزمان کی شکلیں واضح دیکھی جا سکتی ہیں، تو پھر کیس کی تفتیش کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے تجزیہ کار عمار مسعود کہتے ہیں،
وزارت کسی بھی وزارت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وزارت اطلاعات بھی اتنی ہی بے فائدہ ہے اور بے قصور ہے جتنی وزارت دفاع ہے, جتنی وزارت خارجہ ہے یا باقی تمام وزارت.
دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس معاملے میں ایک اہم ویڈیو فوٹیج ملی ہے جس کے ذریعے جلد ملزمان تک پہنچ جائیں گے, لیکن اب تک اس بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی. صحافی اسد طور کو ان کی رہائش گاہ پر تین نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا, جس پر ملک بھر کے صحافیوں نے شدید احتجاج کیا. پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے تحت پی ڈی ایم نے بھی اسد طور کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور اس حملے کی مذمت کی تھی. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. گلوبل رپورٹ آن انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کے مطابق دنیا میں 2020 اور 2021 میں اب تک جتنے لوگ اندرونی طور پر بے گھر ہوئے ہیں اس کی گزشتہ ایک عشرے میں کوئی مثال نہیں ملتی. گریٹ یا گلوبل رپورٹ آن انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کے مطابق یہ ایک ریکارڈ تعداد ہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی رپورٹ, جس میں انہوں نے اس حوالے سے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ترجمان بابر بلوچ سے گفتگو کی ہے, پیش کرتے ہیں.
گلوبل رپورٹ آن انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کے مطابق 2020 کے اختتام تک اپنے اپنے ملکوں میں اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کی تعداد ریکارڈ 55 ملین تک پہنچ گئی. یہ تعداد ان لوگوں کے علاوہ ہے جن کو اپنے ملکوں سے نکل کر دوسرے ملکوں میں پناہ لینی پڑی ہے. ان میں 40.5 ملین وہ لوگ ہیں جو سال 2020 کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں میں آنے والے طوفانوں اور جاری تصادموں کے سبب بے گھر ہوئے. صرف ایک سال کے اندر بے گھر ہونے والوں کی اتنی بڑی تعداد کی کوئی مثال گزشتہ ایک عشرے کے دوران نہیں ملتی. بابر بلوچ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے ترجمان ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
ایک جو حالیہ رپورٹ آئی ہے منظر پہ وہ ہے انٹرنیشنل ڈسپلیسڈ اور مانیٹرنگ سینٹر جنیوا میں ہے, جو کہ ان لوگوں کی تعداد پہ نظر رکھتی ہے جو اپنے ملک کے اندر ہی بے گھر یا ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں. اور اس ڈسپلیسمنٹ کی وجہ زیادہ تر خانہ جنگی, اندرونی خلفشار, تنازعات یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہ لوگ ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں. تو ابھی جو رپورٹ آئی ہے جس نے 2020 کی ڈسپلیسمنٹ پہ نظر ڈالی ہے, اس کے مطابق 55 ملین افراد اس وقت وہ ہیں جو اپنے ہی ملک میں بے گھر ہوئے ہیں یا اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے.
اس سوال کے جواب میں کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے کون سے ممالک ہیں, انہوں نے کہا,
اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والے ممالک ہیں اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کئی دہائیوں سے سر فہرست رہا ہے جو حالات وہاں پہ چل رہے ہیں. شام کی صورتحال ہم نے دیکھا کہ کئی سالوں سے وہاں کا جو تنازعہ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ نہ صرف اندرونی طور پہ شام کے اندر بے گھر ہوئے, بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پناہ کی تلاش میں دوسرے ممالک میں بھی پہنچے. اور اس کے بعد پھر افریقہ کا ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے, ایتھوپیا, موزمبیک کے بارے میں تقریباً 3 سالوں سے وہاں جو ایک آرم گروپ ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہاں بھی تقریباً 7-8 لاکھ کے قریب لوگ اندرونی طور پہ بے گھر ہوئے یا ڈسپلیس ہوئے. UNHCR کی رپورٹ تھی, وہاں ہم نے دیکھا کہ 80 ملین کے قریب لوگ دنیا بھر میں یا تو وہ ریفیوجیز کی صورت میں دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں یا اندرونی طور پہ اپنے ممالک میں ہی بے گھر ہیں, جو کہ پوری انسانیت کا تقریباً 1% بنتا ہے.
یہ گفتگو کر رہے تھے جنیوا سے UNHCR کے ترجمان بابر بلوچ. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور آئیے اب کچھ بات کرتے ہیں یورپی ایجنسیوں اور کرونا وائرس اور بچوں کی ویکسین کے بارے میں. یورپین میڈیسن ایجنسی EMA نے امریکہ کی کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایون ٹیک کی مشترکہ تیار کردہ کرونا ویکسین 12 سے 15 سال کے بچوں کو لگانے کی منظوری دے دی. یہ پہلی کرونا ویکسین ہے جسے یورپ میں رہنے والے بچوں کو لگانے کی منظوری دی گئی ہے. گیتیارا انیس کی رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں.
خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق یورپ میں گزشتہ برس دسمبر میں 16 سال سے زائد افراد کے لیے فائزر اور بایو این ٹیک کی تیار کردہ کرونا ویکسین کی منظوری دی گئی تھی. ای ایم اے کی منظوری کے بعد فائزر ویکسین کی منظوری یورپی کمیشن اور بلاک میں شامل ممالک کے قومی ریگولیٹرز کی طرف سے بھی دی جانی ضروری ہے، جس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا فائزر ویکسین 16 سال سے کم عمر والے بچوں کو لگانی ہے یا نہیں۔ یورپی یونین میں شامل ممالک میں اب تک 17,30,00,000 افراد کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو کہ 27 ممالک کے بلاک میں لگائی جانے والی کرونا ویکسینز کی 3/4 تعداد بنتی ہے۔ ای ایم اے کے عہدیدار میکرو کیلری کا کہنا ہے کہ اس عمر کے بچوں کے لیے فائزر ویکسین کی منظوری وبا کے خلاف ایک اہم قدم ہے۔ ای ایم اے کی طرف سے منظوری امریکہ سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے بعد دی گئی ہے، جس کے مطابق مذکورہ ویکسین وبا کے خلاف انتہائی کارآمد ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق، جو کہ 2009 عمر بچوں کو فائزر ویکسین لگائے جانے کے بعد کی گئی ہے، ان میں سے کوئی بھی بچہ کرونا وبا سے متاثر نہیں ہوا۔ میکرو کا مزید کہنا تھا کہ یہ ویکسین بچوں میں بآسانی قابل برداشت ہے، اور اس عمر کے افراد میں اس کے سائیڈ افیکٹس بھی وہی ہیں جو کہ 18 سال سے زائد عمر والے افراد میں سامنے آئے تھے۔ امریکہ اور کینیڈا کے ریگولیٹرز کی طرف سے اس عمر کے بچوں کے لیے پچھلے ماہ منظوری دی گئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق محقق مذکورہ ویکسین کی طویل مدتی تحفظ سے متعلق آئندہ 2 برس تک نگرانی جاری رکھیں گے۔ کیولری کے مطابق ممکن ہے کہ چھوٹے پیمانے پر کی گئی تحقیق کے دوران ویکسین کے مہلک سائیڈ افیکٹ سامنے نہ آئے ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب ایک دفعہ ویکسین لگائے جانے کا عمل شروع ہو جائے گا تو ویکسین کی کارکردگی پر نظر رکھنا اہم ہوگا، تاکہ اس کی افادیت سے متعلق تعین کیا جا سکے۔ ای ایم اے کی طرف سے پچھلے ماہ ایسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن ویکسین لگوانے والوں میں ممکنہ بلڈ کلاٹنگ یا خون کے لوتھڑے آنے سے متعلق خبردار کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں استعمال کی جانے والی بیشتر ویکسینز 18 برس سے زائد عمر کے افراد کے لیے تجویز کی گئی ہیں، جن کا کرونا وبا سے متاثر ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ تمام عمر کے بچوں کی ویکسینیشن وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں اہم ہے۔ جیسا کہ کچھ محققین کے مطابق، بڑے بچے وبا پھیلانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ وبا سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ہر انسانی حقوق کی مانند مذہبی آزادی بھی آفاقی معاملہ ہے۔ ہر جگہ تمام لوگ اس آزادی کے مستحق ہیں، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں، چاہے ان کا عقیدہ جو بھی ہو، یا یہ کہ کسی بات پر بے شک یقین ہی نہ رکھتے ہوں۔ مذہبی آزادی اس وقت تک مکمل طور پر حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ دوسرے انسانی حقوق کا بھی احترام نہ کیا جائے، اور جب تک حکومتیں لوگوں کے عقیدے اور آزادانہ عبادت کے حق کو تسلیم نہ کریں۔ بصورت دیگر تمام دوسری چیزیں مخدوش ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے لیے مذہبی آزادی اب بھی ان کی پہنچ سے دور ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ 56 ممالک ایسے ہیں جہاں مذہبی آزادی پر بہت زیادہ شدید پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایرانی حکومت مسلسل لقیتی مذہبی گروپوں کو ڈرانے دھمکانے، انہیں ہراساں کرنے اور گرفتار کرنے کی کارروائیاں کرتی ہے۔ ان میں بہائی، عیسائی، یہودی، زرتشت اور سنی اور صوفی مسلمان شامل ہیں۔ برما میں بغاوت میں شریک فوجی لیڈر روہنگیا مسلمانوں کی نسلی تطہیر اور ان کے خلاف دوسرے مظالم کے ذمہ دار ہیں۔ روس کے اندر حکام بدستور جہوا وٹنسز اور مبینہ انتہا پسندی کے بہانے مسلمان اقلیتی گروپوں کے ارکان کو ہراساں کرتے ہیں، انہیں حراست میں لیتے ہیں اور ان کی املاک کو ضبط کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب دنیا میں واحد ملک ہے جہاں کوئی گرجا گھر نہیں ہے، حالانکہ 10,00,000 سے زیادہ عیسائی سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ عوامی جمہوریہ چین مذہبی آزادی اظہار خیال کو وسیع پیمانے پر جرم کا درجہ دیتا ہے، اور انسانیت اور مسلمان ویغور باشندوں اور سنکیانگ میں دوسرے مذہبی اور نسلی اقلیتی گروپوں کے خلاف مسلسل انسانی جرائم اور نسل کشی کا ارتکاب کرتا ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ بعض ممالک مذہبی آزادی کے احترام میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس سوڈان میں سویلی انقیادت میں عبوری حکومت نے الحاد اور مفاد عامہ سے متعلق قوانین کو منسوخ کر دیا، جنہیں مذہبی اقلیتی گروپوں کے ارکان کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ازبکستان کی حکومت نے سینکڑوں لوگوں کو رہا کر دیا جنہوں نے ان کے عقائد کی وجہ سے قید کر دیا گیا تھا۔ ترکمانستان میں جہوا وٹنسز کے 16 ارکان کو رہا کیا گیا، جو اصولی اختلاف رکھتے تھے اور جنہوں نے فوج میں خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا تھا. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ مذہبی آزادی کے معاملے میں امریکہ اپنا دیرینہ قائدانہ کردار برقرار رکھے گا اور انسانی حقوق کے علم برداروں اور مذہبی برادریوں کے ساتھ کام کرتا رہے گا تاکہ مذہبی بنیاد پر کی جانے والی ہر قسم کی نفرت اور امتیاز کو ختم کیا جا سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. یہ نیوز شو ہفتے کے پانچوں روز پیر سے لے کر جمعے تک پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے آپ سن سکتے ہیں. ہماری ان نشریات کو سنتے رہیے, ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے رہیں. اب بہجت جلانی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ